اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صلوات میں پڑھ لیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد.
خوش مدینہ زمان بابا زکلن صلوات.
اللہم صلی علی محمد.
مجلس اذان کی قبولیت کے لیے صلوات علی محمد.
اللہم صلی علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین مومنات نے التماع سے دعا کہی ہے، مجلس میں موجود آپ تمام مومنین مومنات، تمام عزادار، سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کے مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، خدا میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما، خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگار تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدایا ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں فتح و کامرانی نصیب فرما۔ روئے زمین پر جہاں کہیں عزاداری کی محافل و مجالس کا انعقاد ہے، خدایا عزاداروں اور عزاداری کی مجالس و محافل کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اس خمسے کی آج آخری مجلس ہے، جس موضوع پر آپ سے ان پانچ دنوں میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی کہ نماز کے بارے میں چند گزارشات عرض کی تھی، تھوڑا سا خلاصتاً پچھلی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ازروئے حدیث کسی بھی بندے کی دین کا ستون کہا گیا ہے۔ کسی بھی بندے کا جو دین ہے، کوئی بھی بندہ اپنی دینداری کو جتنا وہ دیندار ہے، اس کی دینداری کا جو خیمہ ہے، اس خیمے کا جو مرکزی پلر ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین میں، دینداری میں، عقائد میں، اخلاق میں، خدا کے احکامات پر عمل کرنے میں، ہم اپنے دین کے معاملے میں کس جگہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اپنی نماز کو دیکھنا ہوگا۔ جیسی ہماری نماز ہے ویسا ہی ہمارا دین ہے۔ اگر ہماری نماز بہتر ہے تو دین بھی بہتر ہے، ہم دیندار بھی اسی سطح کے ہیں۔ اگر ہم ایک صحیح اور ایک درست نماز، ایک اچھی نماز پڑھ سکے، تو یہ نماز ہمیں مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی فوائد پہنچاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نماز کا کوئی ایسا اثر ملاحظہ نہیں کرتے، نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں نماز کے اثرات نہیں ہیں، ہم اپنی نماز سے کچھ لے نہیں پاتے، ہم نے اپنی نماز سے کچھ زیادہ استفادہ نہیں کیا، ہم نے اپنی نماز سے دنیا کے لیے، روحانیت کے لیے، معنویت کے لیے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک صحیح اور درست نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہماری نماز معمول کے کاموں کے مطابق ایک کام بن چکی ہے۔ اس لیے اس خمسے میں گزارش کی تھی کہ ہم اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے کچھ عملی کاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ تمہیداً پچھلی مجالس میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کر دی تھی، آج انشاءاللہ جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم اپنے موضوع میں اس جگہ کو بیان کریں گے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں عملاً کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک نماز، اچھی نماز ادا کر سکیں۔ گزارش یہ کی تھی کہ عموماً جب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، اچھی نماز پڑھنی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں عاشقانہ نماز آتی ہے، اس طرح خدا کا ایک عاشق نماز پڑھتے ہیں، ایک عاشقانہ نماز پڑھو، یا جس طرح اولیاء خدا نماز پڑھتے تھے۔ عزیزان محترم، عاشقانہ نماز بہت اگلے درجے کی بات ہے، یہ بہت اگلے مرحلے کا معاملہ ہے۔ میں جس نماز کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، وہ پہلا درجہ ہے، اور اس پہلے درجے کو ہم کہہ سکتے ہیں مؤدبانہ نماز۔ ہم نے پہلے مرحلے میں ایک مؤدبانہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم مؤدبانہ نماز پڑھ لیں
اپنی نماز کو مؤدبانہ انداز میں پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اس کو ہم عملاً کر کے اس کی طرف بڑھ جائیں، تو پھر یہ مؤدبانہ نماز آہستہ آہستہ متفکرانہ نماز میں اور اس کے بعد عاشقانہ نماز میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو وہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ مؤدبانہ نماز ہے۔ خدا نے لازم نہیں قرار دیا کہ اب تمہارے دل میں میری محبت آنی چاہیے، اللہ نے اس موضوع پر سختی نہیں کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈنڈا لے کے کوئی سوٹی لے کے کھڑے ہیں کہ چلو تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے نہیں آ رہی، تم نماز میں کھڑے ہو تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں آ رہی ہے، نہیں، اس پر کوئی سختی نہیں کی گئی ہے۔ ہاں لیکن ادب کی رعایت کرنے پر سختی ہے۔ تم نے نماز میں مؤدب ہونا ہے، اور ادب میں عموماً اب کسی بھی جگہ دیکھیں ادب سکھانے کے لیے بعض اوقات سختی کی جاتی ہے، مؤدب کرنا ضروری ہے۔ ادب ایک ایسی صفت ہے، ادب خود ادب، مولا علی فرماتے ہیں اگر تم با ادب ہو تو تمہارے نسب کی کمی کو ادب چھپا لیتا ہے۔ مثلا تمہارا حسب و نسب کو بڑا نہیں ہے، کہتے نا فلاں بڑے باپ کا بیٹا، فلاں خاندان کا چشم و چراغ، اگر ادب ہے تم میں اور تم کسی بڑے باپ کے کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ نہیں ہو تو یہ ادب تمہاری نسب کی کمی کو چھپا لے گا، لوگوں کو تمہاری نسب کی کمی تمہارے ادب کی وجہ سے نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تم میں ادب نہیں ہے، اگر تم با ادب نہیں ہو، اگر تم مؤدب نہیں ہو تو پھر بے شک تم جتنے بھی بڑے باپ کے بیٹے ہو، تم جتنے بھی بڑے خاندان سے ہو، یہ بڑا خاندان یہ بڑا باپ تمہاری ادب کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ ادب کمی پوری کر سکتا ہے تمہاری، تمہاری نسب کی کمی کو ادب پورا کرے گا، لیکن تمہارا نسب تمہارے ادب کی کمی کو پورا نہیں کرتا۔ ادب ایک بنیادی صفت ہے انسان کی۔ ایک صلوات پڑھ کے ذرا آگے آگے ہو جائیں گے۔ پھر صلوات پڑھیں گے، محمد اللہ علیہ وسلم، ادب بنیادی ترین نقطہ ہے، خدا کے سامنے اظہار ادب کرنا، مؤدب ہونا خدا کے سامنے، یہ بنیادی ترین کام ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس میں نہ ذہن کے کنٹرولنگ کی بات ہو رہی ہے ابھی اس مرحلے میں، نہ حضور قلبی کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہے مؤدب ہونے کی، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آپ کسی کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ایک موضوع ہے، خود بے ادب کرنے کے لیے یہودیوں نے پوری عیسائی دنیا کو بے ادب کرنے کا لیے پورا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کی، تاکہ پوری عیسائی دنیا کو بے ادب کیا جائے۔ کیونکہ حدیث میں ہے جس کا ادب نہیں اس کا دین بھی نہیں ہے، جو مؤدب نہیں ہے دین بھی نہیں ہے اس کا۔ عیسائی دنیا کو یہودیوں نے باقاعدہ بے ادب کرنے پر سرمایہ گزاری کی اور عیسائی دنیا کو تدریجاً بے ادب کر دیا۔ اس بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا عیسائیت میں خاندان کا سسٹم ٹوٹ چکا ہے، خاندان کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ انویسٹمنٹ کیا یہودیوں نے۔ اگر کبھی آپ چیک کریں یا کبھی خود ریسرچ کر کے دیکھیں یہودیوں کا فیملی سسٹم ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، نہیں ہوا، یہودیوں کا فیملی سسٹم باقی ہے۔ اگر کوئی یہودی خاندان کہیں جا رہا ہو چلتے ہوئے تو ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے، مرد سب سے آگے ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے بچے اور سب سے پیچھے خواتین، یا اس کے پیچھے فیملی، خاتون اس کے پیچھے ہوگی، بچے اس کے پیچھے ہوں گے۔ یہاں اگر کس سے پوچھا جائے یہودی صحیح ہے کس ترتیب سے چل رہے ہو، تو یہ ادب ہے، مؤدب انداز میں چلنا ہوتا ہے۔ یعنی یہودیوں نے اپنا فیملی سسٹم نہیں ٹوٹنے دیا ہے، عیسائی دنیا پر باقاعدہ خرچ کیا گیا اور آزادی کے نام پہ، ایک بندے کی سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا، آزاد ہونا، اس نام پر عیسائی دنیا کو خراب کیا گیا، اور اب مسلم معاشرے کو بھی اسی نعرے کے ساتھ خراب کیا جاتا ہے۔ اب جیسا عیسائی دنیا میں، اس مغرب میں، یورپ میں، اگر باپ اپنے بچے پر کچھ سختی کرے یا باپ اپنے بچے پر روک ٹوک کرنا چاہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو ہیلپ لائن موجود ہے، بچہ ہیلپ لائن پہ کال کرے گا کہ میرا باپ میری آزادی میں دخل دے رہا ہے، پولیس آئے گی اور باپ کو پکڑ کے لے کے جائے گی، بعد میں تحقیقات ہوں گی، بعد میں عدالت فیصلہ کرے گی کہ باپ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کام ہو جائے گا کہ باپ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو یہ جو بے ادب معاشرہ وجود میں آیا مغرب میں، اس کے ثمرات میں سے سب سے بڑا ثمر یہ آیا، اس کے نتائج میں سے، کہ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا۔ اسلام ادب کے معاملے میں اس قدر زور دیتا ہے، باپ کا ادب، ہم میں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میری اپنے باپ کے ساتھ دوستی ہے، ہماری اپنے سے بڑی ہماری آپس میں بڑی فرینکنیس ہے، نہ عزیز امن، یہ فرینکنیس اور یہ دوستی والی بات اپنی جگہ، تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، ان کے ساتھ اظہار محبت کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہارا اپنے باپ کے ساتھ رشتہ ادب کا ہے، اگر تم اپنے باپ کے سامنے مؤدب نہیں ہو تو یہ محبت بھی نہیں ہے۔ شریعت میں حکم ہے اگر بیٹا اور باپ چلنے لگیں تو بیٹے پر ضروری ہے کہ باپ سے ایک قدم پیچھے چلو، باپ کے برابر نہیں چلنا، نہ اتنا پیچھے چلو کہ باپ کو گردن موڑ کے تمہیں آواز دینا پڑے، انہیں گردن موڑ کے آواز نہیں دینی پڑے، اتنے قریب اور پیچھے، نہ اس سے آگے بڑھو نہ پیچھے، باپ کے سامنے آواز اونچی مت کرو۔ جب کہیں بیٹھنے کی جگہ ملے تو جب تک باپ بیٹھ نہیں جاتا تم نہ بیٹھو، یہ ادب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا ممنوع ہے، غصے سے دیکھنا، جیسے جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اسے بعض اوقات باپ کی کسی بات پہ غصہ آ گیا، اب غصے کی نظر سے دیکھا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شریعت میں نماز کو بنیادی ترین حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ عرض کیا نا، دین کا ستون ہے، کسی بھی فرد کے دین کا ستون، اس کا پلر نماز ہے۔ باپ کی طرف، والدین کی طرف، ماں کی طرف اگر انسان غصے سے دیکھے، صرف غصے بھری نظر سے دیکھے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس بیٹے کی نماز قبول نہیں ہے۔ امام باقر کی حدیث ہے، پوری حدیث سناؤں، وہ اولاد جو اپنے ظالم والدین کی طرف، کون سے والدین؟ ظالم، ظالم والدین کسے کہتے ہیں؟ جو اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، نہ حقوق پورے کرتے ہیں، نہ کبھی محبت سے بات کرتے ہیں، یہ ہو گئے ظالم والدین۔ امام نے معیار اس کو قرار دیا، وہ اولاد جو اپنے ظالم والدین کی طرف غصے کی نظر سے دیکھے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ معیار نماز ہے نا، دین کا ستون ہے۔ اس لیے کہیں پر بھی کسی چیز کی سختی یا کسی چیز کی شدت بتانے کی ضرورت آتی ہے تو وہاں نماز کا ذکر آ جاتا ہے، اگر یہ کرو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہی ہے، شریعت میں نماز کی جگہ مرکزی ہے، اگر والدین کی طرف صرف غصے کی نظر سے دیکھا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے۔ لہذا مغرب سے متاثر ہو کر اپنے والدین کے بارے میں اگر جوانوں نے اس طرح کے نظریات بنا لیے، یہ تو میری آزادی میں دخل دے رہے ہیں، انہیں تو میری آزادی سلب کر رہے ہیں، مجھے یعنی آزادی سے اپنی زندگی گزارنے نہیں دے رہے۔ ایک بیٹے نے آ کر رسول خدا کو شکایت کی، کہا میرا باپ میری چیزیں بغیر اجازت کے اٹھا لیتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر، میں بڑا تنگ آیا ہوں اپنے باپ سے، تو آپ انہیں نصیحت کریں۔ رسول اللہ نے کسی کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلاؤ، اس کا باپ آیا، رستے میں آتے ہوئے اس کے باپ نے دل میں کچھ بات سوچی، آتے ہوئے باپ نے دل میں، کسی عربش عرب شاعر کا ایک شعر تھا، وہ اپنے دل میں دہراتا ہوا رسول اللہ کی طرف آ رہا ہے، جبریل نازل ہوئے رسول خدا سے، کہا یا رسول اللہ جب اس لڑکے کا باپ آئے، قبل اس کے کہ آپ اس سے کچھ کہیں، اس سے پوچھیں کہ ابھی راستے میں آتے ہوئے کیا سوچ رہا تھا، پہلے اس کی وہ بات سنیں۔ جب یہ آیا باپ رسول خدا کے پاس، اللہ کے نبی نے پوچھا تم راستے میں آتے ہوئے کون سا کیا بات سوچ رہے تھے، مجھے جبریل نے کہا کہ پہلے وہ بات سنیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں وہ عرب شاعروں کا ایک شعر تھا کسی شاعر کا، تو وہ دل میں آیا تھا، وہ گنگنا رہا تھا، بتاؤ کیا شعر ہے؟ اس نے کہا، عرب شاعر نے کہا ہے، جس دن بچے پیدا ہوتے، جس دن ماں اور باپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس دن ماں اور باپ مر جاتے ہیں. شعر ہے, جب بچہ پیدا ہوا اور ماں اور باپ مر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ماں اور باپ کی اپنی زندگی نہیں ہوتی, ان کی زندگی اپنے بچے کی ہوتی ہے. ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بچے کے حساب سے طے کرنا شروع کرتے ہیں. کب سونا ہے, کب جاگنا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, وہ اپنے بچے کے حساب سے طے کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب, جب بچے آ جاتے ہیں والدین کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اس جوان سے, اس بیٹے سے کہا, یاد رکھو یہ تمہارا باپ ہے, تمہاری چیزوں کو بغیر اجازت کے لینا, چیزیں تو ایک طرف, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے. تمہارے باپ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم سے اجازت لے تمہاری چیز لینے کے لیے, تمہارے باپ کو ضرورت نہیں ہے. لہذا آج کے دور میں ایک تو یہ ہمارا مغربی نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے, اور ہم اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے ان کے سپرد کر دیں, ہم بھی مجبور, ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, چارہ نہیں ہے. دنیا کے ساتھ مقابلہ بھی تو کرنا ہے نا, کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے چکر میں بہت سارے کام کر جاتے ہیں, کیونکہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے, معاشرے کے ساتھ جانا ہے. ہم نے اسی نظام کے حوالے اپنے بچے کر دیے ہیں, جن کا بنیادی ترین جن کے پلاننگ اور منصوبوں میں سے ایک منصوبہ کیا ہے, ادب ختم کر دو, مؤدب نہیں ہونے دینا, نہ بچے کو مؤدب ہونے دو نہ بچے کو مؤدب ہونے دو. جب ادب ختم کیا جاتا ہے تو پھر ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی ادب کی رعایت نہیں کرتے, نماز میں ادب کی رعایت نہیں کرتے, ادب کی رعایت. وَإِلَّا پہلا قدم نماز کو بہتر کرنے کا وہ ہے ادب کی رعایت کرنا, مؤدبانہ نماز پڑھنی ہے. آپ کے کھڑے ہونے سے, آپ کے رکوع کے انداز سے, آپ کے سجدے کے انداز سے, تشہد میں بیٹھنے کے انداز سے, ایک ایک جز کو شریعت نے بیان کیا ہے, ایک ایک جز کو, اور روایات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اور جو ان کا لحاظ کرتا ہے اس نے ان کے نتائج کو بھی دیکھ لیا ہے. اگر آپ 40 دن کی نیت کر لیں, آج کی اس مجلس کے بعد سے لے کر 40 دن کا آپ نے چلا کرنا ہے, آداب کی رعایت کرنی ہے, جب بھی نماز پڑھیں گے ان آداب کی رعایت کرنی جو بھی بیان کروں گا, اگر آپ 40 دن ان آداب کی رعایت کر لیتے ہیں تو 40 دن کے بعد آپ کی نماز آپ کو اگلے مرحلے میں داخل کر لیتی ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا, خدا نے ہمیں ایک استاد دیا ہے جو ہر روز میں 5 دفعہ ہماری کلاس لیتا ہے, اور ہمارے اندر موجود نقائص کی طرف, ہمارے اندر موجود کمیوں کی طرف, ہماری روح میں آنے والے امراض کی طرف, ہمارے معنوی بدن کو پہنچنے والے نقصانات کی طرف متوجہ کرتا ہے. صرف متوجہ نہیں کرتا, اس کا علاج بھی کرتا ہے, دوا بھی دیتا ہے. نماز ایک ایسی استاد ہے ہمارے لیے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جو ہی نماز ختم کر لی, طے یہ تھا کہ نماز ختم کر کے میں نے جانا ہے, نماز ختم کرنے کے بعد دل میں خیال آیا, وہ فلاں دعا کیوں نہیں پڑھ لیتا آج, ابھی بیٹھا ہوں مسجد میں ہوں, مارکیٹ میں ہوں, چلے دعا نماز کے لیے آیا ہوں. دل میں آیا 5 دفعہ آئے مجیدہ پڑھ لیتا ہوں, اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ, 5 دفعہ پڑھ, خیال دل میں آیا. آتا ہے کبھی, ہوتا ہے. طے یہ تھا کہ ختم کر کے جاؤں گا, لیکن جو ہی ختم کیا دل میں خیال آیا, یہ والی تسبیح پڑھ لوں, یہ والی آیت پڑھ لوں, یا یہ والی دعا پڑھ لوں, دل میں خیال آتا ہے. یہ خیال کس نے ڈالا؟ یہ آپ کے استاد نے, یہ نماز جو استاد ہے اس نے ڈالا. کیوں؟ کیونکہ نماز نے دیکھا کہ ہمارے وجود میں, ہماری روح میں, ہمارے معنوی بدن میں فلاں جگہ نقص آیا ہوا ہے, اور اس نقص کے علاج کے لیے, یہ علاج کیا ہے, یہ والا عمل کرو, یہ والی دعا پڑھو, یہ والی تسبیح پڑھو. جو ہی ہم نے تسبیح پڑھ لی یا جو ہی وہ تاکبات پڑھ لی, ہمارے روح کے بدن کا علاج بھی ہو گیا. اچھا, جب بھی یہ خیال آئے, جب بھی نماز کے بعد خیال آئے نا, یہ والی دعا, یہ والا, تو پڑھ لی, نہ جائیں, رک جائیں. ساتھ میں ایک خیال بھی آئے گا, شیطان بھی تو ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیر ہونے سے ڈراتا ہے. بے ابھی دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے آیا ہوں, نماز پڑھ کے فوراً جاؤں, کیونکہ اس وقت تو گاہکوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے, لوگوں نے آ کے خریداری کرنی ہے, لوگوں نے ملنے آنا ہے, فوراً دل میں خیال آتا ہے جلدی کرو, اور دل ادھر سے نماز نکائے, دوا بھی تشخیص دی ہے, بس پانچ منٹ رکو, پانچ منٹ, پانچ منٹ رکو, یہ کر کے جاؤ, کر کے جائے, ایک نتیجہ اس کا مادی بھی نکلتا ہے. اگر آپ کی تقدیر میں ایک گاہک لکھا تھا, اس گاہک نے فرض کریں 1:15 پہ آپ کی دکان پہ آنا تھا آپ سے سودا لینے کے لیے, اور آپ نے 1:15 پہ ہی دکان پہ جا کے دکان کھولنی تھی نماز کے بعد, پہنچنا تھا آپ نے اپنی سیٹ پہ, اور 1:15 پہ آپ کے دل میں آتا ہے یہ دعا پڑھ کے جاؤ, اگر پڑھو تو 1:20 پر پہنچتے ہو. گاہک نے 1:15 پہ آنا تھا, تقدیر میں طے ہے, لیکن نماز کیا کرتی ہے, اگر آپ نے بات مان لی, آپ نے 5 منٹ کے لیے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا, وہ جو گاہک آپ کی دکان کی طرف آ رہا تھا اس کے ذہن میں بھی کوئی کام آ جاتا ہے, اچانک اوے وہ فلاں چیز رہ گئی, فلاں رہ گیا, یا یہ ہو گیا, یا وہ ہو گیا, فلاں کو کال کرنی تھی, ضروری تھا, اسے بھی یاد آتا ہے, اس نے فوراً کال ملائی, یا جو بھی کام تھا وہ کرنے لگ گیا, اور وہ اس وقت آپ کے پاس آئے گا جب آپ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھیں گے. حدیث میں ہے جس وقت بندہ نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتا ہے, کیونکہ اس کو دنیا کی حاجتوں میں سے کسی حاجت کو پورا کرنا تھا, تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے پہ حیرت نہیں ہے, یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے میرے پاس سے جلدی چلا گیا, حالانکہ حاجتیں تمہیں پوری کرتا ہوں, حاجتیں پوری کرنے والا تو میں ہوں, اور میرے سامنے سے جلدی جا رہا ہے کہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے گا. اگر یہ کچھ دیر رک جائے, کچھ دیر رک جائے, مجھ سے بات کرے, مجھے بتائے, ذکر کرے, اظہار کرے, میں اس کا مسئلہ حل کر دوں, میں اس کی حاجت پوری کر دوں, صلوات پڑے گا محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا آپ کو زحمت کرنی پڑے گی, ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لیں, یہاں طرف اس طرف جگہ ہے, اگر مناسب سمجھے بعض لوگ اس طرف, کچھ جوان اس طرف آ جائیں تاکہ باقیوں کو چلا دیں, پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بر محمد و آل محمد صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جب انسان اپنے سے بڑے کسی کے پاس جاتا ہے, اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کی عزت کتنی ہے اس کی نظر میں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, باہر سے کوئی مہمان آ رہا ہے, جو ہی مہمان داخل ہوتا ہے, اگر آپ نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھیں, آرام سے لیٹے ہوئے تھے, جو ہی اس مہمان کو دیکھا فوراً آپ سیدھے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, اس کا استقبال کیا, اسے بٹھایا, بٹھانے کے بعد آپ معتب ہو کے بیٹھے, تو آپ کا بچہ کہے گا بعد میں آپ سے, آپ نے بڑا احترام کیا, یہ کون تھے, ہے نا ایسا. لیکن اگر فرض کریں کہ ایسا کوئی مہمان آتا ہے, آپ نے, آپ ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے, ٹانگیں اسی طرح پھیلائے ہوئے, ہاتھ بڑھا دیا, ملایا, اور بیٹھو جناب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک خیریت, پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت, اس کی جگہ کتنی ہے. جس وقت نماز کے لیے جانا ہے تو اب یہ ملاقات ہے پروردگار کے ساتھ, کائنات کے خالق کے ساتھ, اپنے مالک و رازق کے ساتھ, جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے, جو جس چیز کا ہونے کے لیے ارادہ کرتے تو وہ ہو جاتی ہے, وہ چاہے جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے, کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے, اس کی صفت ہے. وہ بوڑھے کو رزق دیتا ہے, وہ بوڑھے کے بزرگ پر رحم کرنے والا ہے, بچے کو رزق دینے والا ہے, دعا جوشن کبیر میں ہے نا, یا راحم الشیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر. بچہ جس کو اپنی خوراک کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے کہ مجھے غذا کیسے مانگنی ہے, بچے کو تو نہیں پتا, بچہ تو نہیں کہہ سکتے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو, خدا نے اس کی زبان گریا رکھی ہے, وہ روتا ہے, اور ماں کے دل کے اندر ایسی کیفیت رکھی ہے کہ وہ بچے کے رونے سے اندازہ, اسے پتا چلتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے. اس رزق کا انتظام کرنے والا خالق, وہ رازق, اب اس سے ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر کسی ملک کے سربراہ سے ملاقات کا موقع ملے اور کہا جائے جی فلاں تاریخ کو آپ کی ملاقات ہے, بندہ 10 دن پہلے سے تیاری شروع کر دے, میرے تو اس تاریخ کو جا کے ملنا ہے, پھر جب اس کے سامنے جائے گا تو کس انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا, اس کے ساتھ کس طرح سے بات کرے گا, ٹھیک ہے نا, مختلف یہ چیزیں ہیں. اب جب خدا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں, وضو سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسا وضو کرتے ہیں کہ جیسے وہ شاید آس پاس چار پانچ اور لوگوں کو بھی وضو کرا دیتے ہیں اس وضو میں, اس قدر ان کی حرکتیں اور اتنی تیزی کے ساتھ. نہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ماں فرماتے ہیں وضو اللہ کے حدود میں سے ایک حد ہے, وضو حدود الہی میں سے ایک حد ہے. خدا تاکہ خدا دیکھ لے کون اس کی بات پر کان دھرتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے, یہ حدود الہی میں سے ہے. وضو حد الہی ہے, ایک سمجھے بارڈر ہے, اس بارڈر سے اندر داخل ہونا ہے. یہ بارڈر ہے جہاں سے آگے ملاقات خدا کی سرزمین کا آغاز ہوتا ہے. تو بارڈر پہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے بارڈر پہ جب کھڑا ہے, ہم جب زیارات کے لیے جائیں حج کے لیے جائیں تو بارڈر پہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک ایک نقطے پہ ڈر لگا رہتا ہے, یہ امیگریشن والے واپس نہ کر دیں, یہ واپس نہ بھیج دیں, ایک کیفیت ہوتی ہے بندے کی. آپ جب وضو کے لیے کھڑے ہیں تو اپنی کیفیت کو اس طرح متوجہ با ادب ہو کے وضو کرنا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سی دعائیں پڑھنی ہیں, کون سے اذکار پڑھنے ہیں, اس طرف نہیں لے کے جا رہا, وہ اگلا مرحلہ. وضو کرتے وقت ادب کے ساتھ وضو کرنا ہے. جس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اس نے ضروری قرار دیا ہے کہ مجھ سے ملنے آنے, تو پہلے یہ وضو کر کے آؤ, اپنے چہرے کو اپنے بازوؤں کو اس ترتیب کے ساتھ دھو کر آؤ, اس ترتیب کا لحاظ کرنا ہے. وضو کر لیا, اب اس کے بعد اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے گئے. اگر آج کے بعد آپ لوگ کر سکے تو یہ یاد رکھیے گا, یہ جو عمل ابھی کہنے لگا ہوں, یہ جو آپ کو حرکت بتانے لگا ہوں, اگر یہ آپ کر لیں تقریباً 50% مسئلہ آسان ہو جائے گا. جب بھی نماز کے لیے جائیں تو یہ اپنا موبائل جو ہے یہ چھوڑ کے جائیں, سائلنٹ اور آف کرنے کا نہیں, چھوڑ کے جائیں. دکان سے جا رہے دکان پہ چھوڑ کے جائیں, گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مصلے سے کم 3 میٹر دور اس کو بند کر کے رکھیں. نماز کے اندر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, خالی موبائل سے خالی ہو کے جائے, کیونکہ یہ نماز کے اندر شیطان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے, جو اللہ کا لحاظ نہیں کرتا اللہ بھی اس کا لحاظ نہیں کرتا. آپ کی نماز کو متاثر کرنے والے افراد تیار بیٹھے ہوتے ہیں, شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے بندے کے ذہن میں ڈالنا ہے اس نے بھی کہ فون تو کرو آج صاحب کو, اور اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں آنے دیتا بھائی نماز کا وقت آج صاحب کو کیا زحمت دوں, کرے گا اسی ٹائم پہ فون. آپ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں, جب بھی آپ جائیں نماز کے لیے تو اپنا موبائل آپ چھوڑ کے جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بڑا نقص ہے مؤدبانہ نماز پڑھنے کے عنوان سے, اگر ہم جماعت میں جائیں تو وہ الگ بات, لیکن جب بھی کبھی گھر میں نماز پڑھیں, اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں حتمن اذان اور اقامت کہیں. پہلے اذان کہیں پھر اقامت کہیں پھر نماز شروع کریں. نہیں کہتے اکثر لوگ, بعض لوگ تو اقامت بھی نہیں کہتے, لیکن بعض ہوتے ہیں جو اقامت کہہ لیتے ہیں اذان نہیں کہتے. یہاں تک تاکید ہے زہر کی 4 رکعت نماز کے لیے پہلے آپ نے زہر کے لیے اذان پڑھی, اقامت پڑھ کے زہر کی نماز پڑھ لی, اب عصر کی نماز پڑھنی ہے, دوبارہ اذان کہیں دوبارہ اقامت کہہ کے عصر کی نماز پڑھیں, اس کے اپنے اثرات ہیں. کیونکہ اذان اور اقامت بندے کے وجود پہ اثر کرتی ہے, وجود پر روح پر معنویت پہ اثر کرتی ہے. اس لیے اذان اور اقامت کو اپنی ہر نماز کا حصہ بنائیں, اور اس کی تاکید بھی ہے, خود فقہ میں بھی تاکید ہے. اگر کسی نے اپنی نماز شروع کر دی ہے, آپ نے نماز تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شروع کر دی, الحمد پڑھ رہے ہیں, الحمد پڑھتے ہوئے بیچ میں آپ کو یاد آئے کہ آپ نے اذان یا اقامت میں غلطی کی ہے, تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ نماز کو توڑیں, دوبارہ اذان اور اقامت کہیں اور پھر نماز کو شروع کریں. یہاں تک اس کی اہمیت ہے, اذان اور اقامت کی اس قدر اہمیت ہے. لہذا جب بھی نماز واجب پڑھیں اذان اور اقامت دونوں کہہ کر پھر نماز شروع کریں. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اب نماز میں کھڑے ہونے کا انداز, مؤدبانہ کھڑے ہونا ہے. دین میں بیان کیا گیا ہے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے, کہاں رکھنا ہے, کیفیت کیا ہونی چاہیے, کس ترتیب سے رکھے. میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں. جب آپ قیام میں کھڑے ہیں حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنی ران کے اوپر رکھیں, رانوں کے اوپر رکھیں, اور آپ کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہو, انگلیوں میں درمیان میں فاصلہ نہ رکھیں. اتنی چھوٹی بات, اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں. عزیز احمد, مؤدبانہ نماز پڑھیں. آپ خیال رکھیں تو دیکھیں آپ کی نماز آپ کو کہاں تک لے کے جاتی ہے. دونوں ہاتھوں کو ران پہ رکھنا قیام میں, اور ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑے رکھنا, یعنی انگلیوں کو کھلا نہ رکھیں. رکوع جب کریں, جب رکوع میں جائیں تو انگلیوں کو کھول دیں, باقی پوری نماز میں انگلیاں نہیں کھولنی اپنی, انگلیوں کو بند رکھیں. اب اس کے اثرات آپ کو کچھ ہی دنوں میں نظر آئیں گے اس سے کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہاتھوں کو سجدے میں جب جائیں تو زمین پر پہلے ہاتھ رکھنے, گھٹنے اس کے بعد رکھنے, تاکید ہے. زمین پہ جب آپ جائیں سجدے کے لیے تو دونوں ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھیں گے, گھٹنوں کو بعد میں رکھیں گے, اور جب زمین سے آپ نے اٹھنا ہے, کھڑے ہونا ہے, تو پہلے گھٹنے اٹھائیں گے اور بعد میں ہاتھ اٹھائیں گے, تاکید ہے. اور تاکید میں یہاں تک ہے کہ سجدے کی طرف جائیں تو پہلے دائیں ہاتھ کو زمین پہ رکھیں پھر بائیں ہاتھ رکھیں. اب اس جزیات کا, ہاتھوں کے بارے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں. اب بعض لوگ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد وہ ہاتھ جھول رہے ہوتے ہیں پیچھے, ہاتھ جھول رہے ہوتے ہیں, لیکن حکم ہے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آرام سے لے کے آئیں اور اپنے رانوں پہ رکھیں. جب آپ اپنی کیفیت چیک کریں جا کے, آج آپ چیک کریں, صبح کی نماز میں چیک کریں, کل ظہر کی نماز میں چیک کریں, ہاتھوں کو سیدھا رکھیں یا ران کے اوپر رکھیں, با ادب زیادہ کس میں لگتا ہے بندہ, ادب مؤدبانہ نماز کی شکل کس میں بنتی ہے, خود بخود سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ہاتھوں کو رکھنے کے لیے. اگلا ہے آنکھیں, نماز میں آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ہاتھوں کے بارے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاتھ حرکت کرنا نماز میں, حرکت کرنا سختی سے ممانعت. نماز میں آپ نے تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز شروع ہو گئی ہے, اب حرکت کرنا. بعض لوگوں کو بہت سارے کام نماز شروع ہونے کے بعد یاد آتے ہیں, نماز شروع ہو گئی اب داڑھی پہ ہاتھ پھیریں گے, سر پہ پھیر لیں گے, بعض لوگ کان بھی صاف کر لیتے ہیں نماز کے دوران, بعض کو پھر خارش شروع ہو جاتی ہے, خارش کو جانا شروع کریں گے, پھر کپڑے ٹھیک کریں گے اپنے, یعنی متحرک رہیں گے کچھ دیر, یعنی ایک رکعت کے اندر حرکت جاری رہے گی قیام میں. شیخ رجب علی خیات بہت بڑے عارف گزرے, وہ فرماتے ہیں جب نماز میں قیام میں جب انسان کھڑا ہے اگر وہ اپنے بدن کے کسی جگہ خارش کرتا ہے تو میں نے شیطان کو وہاں بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. آفرین, شاباش, یہ کی نا تم نے اصل حرکت. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب انسان جہاں خارش کرے گا وہاں شیطان بوسہ دے رہا ہے, شاباشی دے کر, زبردست. یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ تم کرو, مؤدبانہ کھڑے نہ ہو خدا کے سامنے. اب اگر آپ مؤدبانہ کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں, ملاقات چل رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عموماً بچوں سے سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ کو پرنسپل اپنے دفتر میں بلائے اور پرنسپل سے آپ بات کر رہے ہیں, اس نے آپ سے کچھ پوچھا ہے, ملاقات ہے, اور پرنسپل کو آپ کچھ بتا رہے ہیں, اور بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اپنے کپڑے بھی ٹھیک کر رہے ہیں, یہاں پر خارش بھی کر رہے ہیں, کبھی منہ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, کبھی سوالوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, ایسا کریں گے کہ کبھی نہیں, پرنسپل کے سامنے کون کر سکتا ہے یہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا خدا کی حیثیت سکول کے پرنسپل جتنی بھی نہیں ہے کہ اس کے سامنے تم مؤدبانہ نہیں کھڑے رہ سکتے, ساری حرکتیں اسی وقت یاد آتی ہیں. بعض لوگ تو اتنے اس دنیا کے مصروف ترین انسان ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے دوران بھی موبائل نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ بھی لیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ اٹھا کے کسی نماز نہ پڑھنے والے کو دے بھی دیتے ہیں, ذرا تم سن لو میں ابھی مصروف ہوں. عزیز, یہ مؤدبانہ نماز نہیں ہے. پھر وہی ہوتا ہے, پھر ہم اپنی عبادت سے وہ نتیجے نہیں لے پاتے, ہم اخذ نہیں کر پاتے, فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اس لیے ہاتھوں کی حرکت کو نماز میں قطع کرے، متحرک نہیں ہونا چاہیے بدن، بالکل ساکن ہے، مؤدبانہ طور پر کھڑا ہے. اب آئے آنکھوں کی طرف، آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، سر اور آنکھوں کا مسئلہ. اب کیا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے بیچ میں نیچے آ جائے گا سر، کچھ دیر بعد اوپر کر لیں گے، سر کی حرکت بھی جاری رہتی ہے. جبکہ آنکھوں کے بارے میں تاکید ہے، جب آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ کی نظریں سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، فوکس سجدگاہ کو ہی دیکھنا ہے جب قیام میں کھڑے ہیں. کیونکہ جب آپ سجدگاہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پلکیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور پلکیں جھکانا احترام کی نشانی ہے، پلکوں کا جھکا لینا احترامن ہوتا ہے نا، انسان اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے، احترام کرتا ہے. آنکھیں نظریں آپ کی سجدگاہ پہ. جب آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جائیں تو سجدگاہ کو نہیں دیکھنا، کیونکہ رکوع میں آپ سجدگاہ کو دیکھیں گے تو آپ کی پلکیں اوپر اٹھتی ہیں، احترام کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. اس لیے سجدے میں، رکوع میں حکم ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان دیکھنا ہے، رکوع میں دونوں پیروں کے درمیان میں دیکھنا ہے. اور جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں آپ نے اپنی ناک کو دیکھنا ہے، حالت سجدہ میں ناک کو دیکھنا ہے، ناک دونوں طرف سے، اس عنوان سے کہ انسان ناک کو عزت کے ایک استعارے کے طور پر لیتا ہے، اونچی ناک والے عزت. تو آپ جب سجدے میں اس ناک کو دیکھیں تو اپنے ذہن میں یہ بات بھی لے آئیں، جس وقت انسان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، سب سے پہلا جو انسان کا عضو گلنا سڑنا شروع کرتا ہے وہ ناک ہے، سب سے پہلے ناک نے گلنا ہے. یہ جو عزت و آبرو ہے، سب سے پہلے اسی نے خاک میں ملنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جب تشہد میں بیٹھیں یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جب اس حالت میں بیٹھے تو نظریں آپ کی گود میں ہونی چاہیے، نگاہیں گود میں. قیام میں کھڑے ہیں تو سجدگاہ کو دیکھیں گے، رکوع میں ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان، سجدے میں ہیں تو ناک کو، تشہد کی حالت میں ہیں تو گود میں نظریں. جب آپ سلام پھیرتے ہیں، اگر اسی حالت میں ہو، نظر یہاں پہ ہے، جس وقت آپ سلام پھیرتے ہیں اس وقت نظروں کا اٹھانا اور دائیں بائیں نظر کا دیکھنا یہ مستحب ہے. یعنی اب میں ملاقات خدا سے باہر آیا، اس ادب کا لحاظ کیا ہے، تب تک نہ کبھی نظر وہاں گئی ادھر ادھر، نہ کبھی ہاتھوں کی حرکت کی ہے. اب جہاں نماز تمام ہوئی ہے تب اس کو فراغت ملی ہے، اب دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے. لیکن ایک کام کریں، ایک لوگوں کی ایک عادت ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو سکتا ہے، ہم سے بہت خود کرتے ہوں، جو ہی نماز ختم کرے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہے میں نے خود مسجدوں میں، بعض لوگوں کی عادت ہے جو ہی نماز ختم کی تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. پیچھے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ایک شخص گلی میں جا رہا ہے، سامنے سے ایک خاتون آئی. اب اس خاتون کا حسن ایسا تھا، ایک دفعہ یہ مدہوش ہو گیا اسے دیکھ کے، اتنا مدہوش ہوا کہ دیوار کے ساتھ لگ گیا. وہ خاتون، اس کو اندازہ ہو گیا، قریب آئی. اگر پوچھا کیا ہوا، کہتے میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا. اچھا کیوں، تم اس قدر حسین ہو؟ کہا اچھا میری بہن مجھ سے زیادہ حسین ہے. کہتے کہاں ہے؟ کہتے پیچھے. پیچھے مڑ کے دیکھا، جو ہی مڑ کے دیکھا اس نے رکھ کے تھپڑ مارا اور کہا اگر عشق مجھ سے ہے تو پیچھے کس کو دیکھ رہے ہو؟ اگر تمہیں عشق ہو گیا، تم نے کہا کہ عشق ہو گیا ہے، تو پیچھے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ نماز میں خدا کے سامنے مؤدب ادب کے ساتھ نماز تمام کر لی. جو ہی نماز تمام کی، رسول خدا کی حدیث ہے، جہاں تمہاری نماز تمام ہوتی ہے خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کی ایک دعا پوری کرنا مجھ پر لازم ہے. حدیث ہے، جس نے نماز پڑھی خدا پر اس کی ایک دعا کا پورا کرنا لازم ہے. اب کیا ہے، فرشتے متوجہ ہیں، سب آمادہ ہیں. اس نے جو ہی نماز تمام کی، اب فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے، یہ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے. فرشتے بھی کہیں اللہ کے بندے، تم نے تو ابھی مانگنا تھا خدا سے کچھ، تم پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ اتنی کنسنٹریشن لیول نیچے آ چکا ہے کہ چار رکعت کے بعد بھی، چار رکعت کنسنٹریشن نہیں، چار رکعت کے بعد مڑ کے پیچھے. اگر آپ مؤدبانہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں لے آئے گی نماز، آپ کے وجود میں، آپ کے کردار میں، آپ کی شخصیت میں. شخصیت میں بہت ساری چیزیں نکھار لیتی ہے نماز. اگر مؤدبانہ نماز ادا کرے. تو صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد.
ایک بڑا مسئلہ نماز کے بارے میں, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, کل میں نے تشبیہاً ایک جملہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سپرنگ والے سجدگاہ دیکھیں, وہ سجدگاہ دیکھیں جس میں سپرنگ لگا ہوتا ہے, تو آپ حیرت بھی, آپ کو جو کل موجود تھے حیران میں ہوئے, سپرنگ والے سجدگاہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, آج تک تو ہم نے تو نہیں دیکھے سپرنگ والے سجدگاہ. ہوتے ہیں جناب سپرنگ والی سجدگاہیں ہوتی ہیں, اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی, یہ خاص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. کون سے سجدگاہ سپرنگ والی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کوئی بندہ سجدے میں گیا, لگا اور اوپر آ گیا, جو ہی سر اس نے سجدے میں رکھا فوراً واپس آ گیا, ٹھک واپس آئے, ٹھک واپس آئے. یہ وہ بندہ جس کے سجدگاہ میں سپرنگ لگا ہوا ہے. سپرنگ کا کام کیا ہوتا ہے, وہ دبا دے تو وہ فوراً پیچھے دھکیل دیتا ہے. اس قدر تیزی سے سجدہ ہوتا ہے, اتنا تیز سجدہ, ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہی زمین پہ سر رکھا, جو ہی سجدگاہ کے اوپر اس نے پیشانی رکھی, سجدگاہ نے پیچھے دھکیل دیا اس کو, فوراً واپس آ جاتا ہے. ذکر تک مکمل نہیں کیا, سبحان ربی الاعلی وبحمد, سبحان ربی الاعلی وبحمد, کم سے کم 3 سیکنڈ لگتے ہیں, کم سے کم 3 سیکنڈ, وإلا اگر درود ساتھ شامل کر لے تو 5 سیکنڈ, 6 سیکنڈ, اگر 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے تو 10 سیکنڈ لگتے ہیں. 10 سیکنڈ کے سجدے کو جو 1 سیکنڈ میں کرتا ہے, یقیناً اس کی سجدگاہ میں کوئی تو ایسی پاور ہے جو اسے فوراً پیچھے دھکیل دیتی ہے, چلو اٹھو جلدی, یہ سر رکھا یہ واپس اٹھو. اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ, یہ ادب کے خلاف ہے. خدا کے سامنے اظہار ادب کرنا ہے, مؤدبوں کے نماز پڑھنی ہے. اگر ادب کے خلاف چلو گے تمہاری نماز مؤدبانہ نہیں ہوگی. تو یہ نماز تمہاری دینداری کا مرکز ہے, اگر یہ گیا تو پھر تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب بس آخری نقطہ, یہ خمسہ تھا مجالس کا, تو 5 مجالس میں اس موضوع کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. میں نے کوشش اپنی طرف سے کی ہے لیکن بہت مشکل ہے, کم سے کم عشرہ, اور میں نے اس دفعہ اپنے پہلے عشرے میں بھی مومنین کو تھوڑی سی تقسیم کر کے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے موضوع بیان کرنے کے لیے. عشرہ ہو 10 مجالس ہوں, 10 گھنٹے, 10 گھنٹے میں سے کم آپ کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں جو مصائب اور خطبہ اور دعا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, پیچھے 6 گھنٹے اور 5.5 گھنٹے رہ جاتے ہیں. ہم نے اس موضوع کو 5.5 گھنٹے میں بیان کرنا ہے. سمجھے کہ ہم نے 3000 صفحات کا مطالعہ کیا ہے اور ان کو 5 گھنٹوں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, تو یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ چونکہ خمسہ اس سے بھی شارٹ ہو جاتا ہے, 2-2.5 گھنٹے کی ٹوٹل یہ دورانیہ بنتا ہے 5 دنوں میں. تو اب اس کو انشاءاللہ کوشش کی ہے, لیکن ظاہر بہت ساری باتیں اس میں رہ جاتی ہیں. تو آج دوستوں سے گزارش کی تھی کہ کاغذ پینسل یہاں پر فراہم کر دیں, تو جس کا بھی کوئی سوال ہو آپ اپنا سوال لکھیں, اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں, اپنا نام لکھ دیں, وہ یہاں جو جمع کروا دیں دوستوں کو, انشاءاللہ آپ کے سوالات جو ہوں گے ان کے جوابات ہم آپ کو واٹس ایپ پہ ارسال کر دیں گے. جو باتیں رہ گئیں اگر آپ اس کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہم ارسال کریں گے. یہاں دوستوں کے پاس کاغذ پینسل موجود ہے, جاتے ہوئے آپ اپنے سوالات لکھ کے ان کو جمع کروا دیں. بس ایک نقطہ عرض کر کے آج کی ذمہ تمام کروں گا, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ موضوع ایسا ہے, یہ ہر غیر عرب کا مسئلہ ہے, جو بھی عرب نہیں ہے اس کا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے نماز کے تلفظ کا درست کرنا, صحیح لفظ کی ادائیگی کرنا. بعض لوگ فوراً ایکسکیوز لے آتے ہیں فوراً, یہ ہماری زبان تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زبان نہیں ہے, لیکن محنت بھی نہیں کرتے, کبھی کوشش ہی نہیں کی. میں نے ایسے اپنے احباب میں اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چائنیز زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں سیکھ رہے ہیں جناب, اب چائنا جانا پڑتا ہے کاروبار کے سلسلے میں, تو اب وہاں چونکہ زبان آتی نہیں ہے, تو بعض اوقات اگر زبان آ جائے تو بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. قربان نہ جاؤں آپ پہ, اپنے کاروبار کے لیے چائنیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں, خدا سے بات کرنے کے لیے اس کے ادب میں اس کے احترام میں, خدا نے رکھی نا عربی میں پڑھنی ہے نماز, اب خدا کا احترام اتنا تو ہو کہ خدا تو نے کہا کہ اس زبان میں پڑھنی ہے اس لیے میں سیکھوں گا اس کو, میں اس کو سیکھوں گا. ادب کا تقاضا ہے کہ سیکھنا ہے؟ تقاضا احترام ہے. خدا کا ادب تقاضا کرتا ہے کم از کم کم از کم. یہ تو شرعاً فقہ میں بھی واجب ہے ہر صاحب تکلیف کے اوپر, جس کے اوپر بھی نماز روزہ واجب ہو گیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست انداز میں ادا کرے. تلفظ کا درست کرنا واجب ہے. اگر ہم اس کے سیکھنے پہ محنت کریں, آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے, اردو بولنے والوں کے لیے بہت آسان ہے تجوید کا ٹھیک کرنا, بہت آسان ہے. 28 حرف ہیں نا عربی زبان میں, 28 حرف ہیں. اس میں سے 18 حرف وہ ہیں جن کا تلفظ عربی اور اردو میں ایک جیسا ہے. آپ کو 18 حروف کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ضمانت کے ساتھ میرا اپنا شعبہ ہے, پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 18 حروف کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف 10 حرف ٹھیک کرنے اپنے, صرف 10 حرف, صرف 10 حرف. خدا کے لیے 10 حرف کو بھی آپ سیکھ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, 10 حروف کے تلفظ کی اصلاح نہیں کریں گے. عزیز محترم, مؤدبانہ نماز پڑھنے کے لیے تلفظ کو درست کریں. جس نے اس سے پہلے جو سیکھ چکے ہیں, جن کو کنفرم ہے کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, وہ کوشش کریں کہ ہر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد دوبارہ اپنی نماز سنائیں کسی کے پاس. کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا, ہماری ذاتی زبان نہیں ہے, مادری زبان نہیں ہے عربی. ہم نے سیکھ لیا ہوتا ہے لیکن وہ 3-4 ماہ کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے دوبارہ تکرار کریں. ایسے مجتہدین ہیں دنیا میں جو گزرے, جو اپنے, اگر کوئی قاری آتا مرجع کی محفل میں, مجتہد کی محفل میں کوئی قاری آ جائے تلاوت کرے, اچھا لہن والا ماہر ہو اپنے شعبے کا, وہ مجتہد قاری کو بلاتے تھے, میری نماز سن لیں کہیں کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں. مجتہد سناتا ہے قاری کو کہیں میری غلطی تو نہیں ہے. تو میں اور آپ اگر مؤدبانہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی نماز سے معنوی اور مادی فوائد لینا چاہتے ہیں, تو ان چیزوں کو, ان چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی, تجوید سیکھنی ہوگی, کم سے کم اتنی سیکھنی ہوگی کہ آپ کی نماز درست ہو جائے, آپ کی قرآن کی تلاوت درست ہو جائے. 10 حرف سیکھنے, 10 حرف, 40 دن میں 10 حرف, 4 دن میں 1 حرف سیکھنا ہے, 40 دن میں آپ ان 10 حروف پہ عبور حاصل کر لیں گے اور آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, آخری پیغام دے کے آپ کی زحمت تمام کروں. محرم الحرام پہلا عشرہ ہو, یہ باقی ایام ہو, سفر کا مہینہ ہو, اس میں ہمارے دل آمادہ ہوتے ہیں, قلوب آمادہ ہوتے ہیں, مومنین کے دل آمادہ ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, نصیحت سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, قرآن و حدیث سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. میری یہ گزارش ہے آپ میں سے ہر ایک سے, یہ ضروری ہے جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے, ان کی دنیا سنوارنے کے لیے ان کو اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں, اچھے سے اچھے کالج میں بھیجتے ہیں, جس طرح ہم ان کی دنیا کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی دین فہمی کے لیے بھی بندوبست کریں. اور دین فہمی کا بندوبست صرف ناظرہ قرآن پڑھا کے نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا, گھر میں قاری صاحب کو بلا لیا ہے, وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں اور ساتھ میں کچھ دین کی باتیں سکھا دیتے ہیں, اور یہ بچے جب سکول سے نکل کے کالج میں آتے ہیں, کالج میں آتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جہاں پر اس وقت بہت سخت قسم کی بے دینی پھیلانے کے لیے لوگ آمادہ بیٹھے ہیں, ایتھسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر ایتھیزم کے نظریات کے حامل ہیں, ملحد ہیں, اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم خدا کو ہی نہیں مانتے. یہ کالجوں کے اندر پروفیسر پڑھانے والے بڑی تعداد, ہر کالج کے اندر اس وقت یہ مسائل ہیں. ہمارے بچے جب سکول کی حد تک جب تھے, تو تب تک جو قاری صاحب آتے ہیں جو پڑھانے کے لیے, تھوڑا بہت دین دنیات وغیرہ اسلام کی کچھ باتیں سکھائیں, وہ ان کے لیے کافی تھا. لیکن جب یہ کالج میں پہنچے, وہاں جب انہوں نے ان نظریات کو دیکھا, ایسی باتیں سنی توحید کے خلاف, نبوت کے خلاف, امامت کے خلاف, خود شیعیت کے خلاف, جب باتیں سنتے ہیں تو ان جوانوں کے ذہن پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن گھر میں جو دین پڑھانے کے لیے جو آ رہے ہیں, ان کا لیول اپنا ہی ہوتا, وہ بڑے لیول کا بندہ نہیں رکھا. اگر ادھر سے تعلیمی جو دنیا کی تعلیم ہے اس میں لیول بڑھ گیا ہے, تو دین میں بھی لیول کو بڑھانا ضروری ہے. اگر دینی لیول کو بڑھائیں گے آپ کا بچہ اگر دونوں طرف سے برابر جا رہا ہوگا, نہ کبھی وہ کسی ایتھسٹ کے نظریات کا شکار ہوگا, نہ کبھی کسی لبرل کے نظریات کا شکار ہوگا, نہ کبھی کسی سیکولر کی باتوں میں آئے گا. اقبال, علامہ اقبال, لندن میں انہوں نے ایل ایل بی کی ہے, اس کے بعد جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ہے, ایک عرصہ اپنی زندگی کا وہاں گزارا ہے. جب یہاں لاہور میں انہوں نے پڑھائی کی ہے تو یہاں بھی انگریز استادوں سے استفادہ کیا ہے. کسی نے سوال کیا اقبال سے, اتنا مغرب میں رہنے کے باوجود آپ کو مغرب نے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا, کیوں آپ اٹریکٹ نہیں ہوئے مغرب کی طرف, مغرب نے آپ کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا, اپنی طرف جلب کیوں نہیں کیا. ہمارے بچے کبھی مغرب گئے نہیں ہیں, ہمارے بچے تو یہاں کے سکولوں میں پڑھتے ہیں, لیکن ان کو سب سے زیادہ دنیا کا بہترین حصہ, خطہ, سب سے اچھی جگہ مغرب نظر آتی ہے. یہ تو مغرب کے دیوانے ہوتے ہیں گئے بغیر. اور اقبال, اتنا عرصہ وہاں رہنے کے باوجود مغرب نے آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچا, وجہ کیا ہے؟ اقبال نے اپنے شعر میں جواب دیا ہے. اقبال کہتے ہیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا یعنی میری آنکھوں کو فرنگی دانش نے اپنی طرف کھینچا نہیں, میری آنکھیں اس طرف نہ کھینچی. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ کہ میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ, خاک مدینہ و نجف کا. یعنی میں نے مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما رکھا ہے. کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں, میرے ذہن میں دین کی واضح ترین تصویر, دین کی اپ گریڈ تصویر موجود تھی, اس لیے میں مغرب میں بھی گیا ہوں تو مغرب مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں سکا. میں اور آپ اپنے بچے کو صرف ناظر قرآن پڑھا کر اس سسٹم کے حوالے کرتے ہیں جو سسٹم بنا ہی آپ کے بچے کو بے دین کرنے کے لیے ہے. تو صرف ناظر قرآن آپ کے بچے کو بچانے والا نہیں ہے. لہذا مجلس عزا سٹارٹ کرنے کے لیے ہے, آپ کے اندر کسی کام کے آغاز کا جذبہ ڈالنے کے لیے ہے. وہی اللہ میں نے عرض کیا, عشرہ خمسہ اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم ساری باتیں آپ تک منتقل کر سکیں. اس لیے عزیزان محترم, پس یہ میرا آخری پیغام, اگر آپ اپنے فیملی کے لیے, اول ٹھیک ہے ہر گھر میں ہو, اگر ہر گھر نہیں کر سکتا, چند گھر مل جائیں, پانچ گھر دس گھر مل جائیں آپس میں, چھٹی والے دن کا انتخاب کر لیں, ٹائم رکھیں, ایک گھنٹہ دو گھنٹے کی نشست رکھیں, کسی جاننے والے عالم کو, کسی پڑھے لکھے انسان کو بلائیں, اس دو گھنٹے میں ان خانوادوں کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر ترتیب کے ساتھ اپنی دین فہمی کو آگے بڑھائیں. اگر آپ یہ ترتیب رکھیں گے آپ خود دیکھیں گے, ہم نے عملاً تجربہ کر کے دیکھا ہے, ایک سال کے اندر اندر ان دس خاندانوں میں اس قدر تبدیلیاں آ چکی ہوں گی, فہم دین اپ گریڈ ہو چکا ہوگا, دین کی شناسی بڑھ چکی ہوگی, اور وہ اگر مستقل اس طرح کے سلسلے کو جاری رکھیں تو یقین کریں پھر وہ سرما جو مدینہ اور نجف کی خاک کا اقبال کے آنکھوں میں لگا تھا وہ ہم اپنی نسل کی آنکھوں میں لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان من, ضروری ہے, فریضہ ہے, جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں, سکول کی مہنگی سے مہنگی فیس دینے کے لیے تیار ہیں, کاری ڈھونڈتے وقت کوشش کرتے ہیں سستا ملے, سکول ڈھونڈتے وقت مہنگے سے مہنگا, قرآن پڑھانے کے لیے ڈھونڈتے وقت سستے سے سستے کی کوشش ہوتی ہے. نہ عزیز من, خرچ کریں دین پر بھی, اس پر بھی خرچ کریں, اہتمام کریں, جس کے پاس جتنی گنجائش ہے, اگر کسی کے پاس دو فیملیز کو مل کے کرنے کی گنجائش ہے تو وہ اسی طرح کرے, کسی کے پاس اگر 20 فیملیز کو اکٹھا کر کے پروگرام کرنے کی گنجائش ہے ریگولر, وہ اس طرح سے کریں, کسی کے پاس 100 فیملیز والی گنجائش ہے تو کریں. دین فہمی سکھائیں ان بچوں کو جن کو ہم نے انگریزوں کے بنے ہوئے سسٹم کے حوالے کر دیا ہے, وہ جو چاہتے ہیں ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور بعد میں والدین سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں, بچہ نماز نہیں پڑھتا, میرا بچہ دیندار نہیں ہو رہا, میرا بچہ بے دین ہو رہا ہے, میرا بچہ دین کی طرف آ نہیں رہا. عزیز امن, خود پیسے لگا کے آپ نے اپنے بچے کو بے دین کیا ہے, خود کیا ہے, اب جو اپنا کیا اپنے کیا کہ علاج بھی نہیں ہوتا. اگر ابھی آج اس مجلس حسین فرش عزا ہے, متبرک ہے، مقدس جگہ ہے۔ اگر یہاں آپ میں سے دو تین افراد کے بھی ذہن میں یہ آ جائے کہ نہیں، ہم نے کوئی اہتمام کرنا ہے، ہم نے دین شناسی دین فہمی کے لیے کوئی مستقل منصوبہ کرنا ہے، کوئی مستقل نشست کرنی ہے، سارا سال ہر ہفتے نہ صحیح، مہینے میں دو دفعہ کر لیں، لیکن اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اپنی اولاد میں، اپنی نسل میں آپ اس کے اثرات کو دیکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ادب سکھانا، اہل بیت نے اپنے گھرانے کے بچوں کو ایسا باادب کیا تھا، اتنا ادب اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کا باادب ہونا، جو ملعون سپاہی اسیروں کے قافلے کو لے کے کربلا سے شام تک گئے ہیں، انہوں نے یزید کو رپورٹ دی، ہم نے ایسے بچے نہیں دیکھے اپنی زندگی میں، ہم نے ایسے بچے نہیں دیکھے جو ان اسیروں کے قافلے میں ہیں، ہم نے انہیں تازیانے مارے ہیں، ہم نے انہیں کوڑے مارے ہیں، ہم نے انہیں پیاسا رکھا ہے، لیکن ان بچوں نے پلٹ کے ہمیں گالی نہیں دی، ہم نے ان بچوں کے منہ میں گالی نہیں سنی، ہم نے ان بچوں سے خدا کا شکوہ نہیں سنا ہے۔ چار سال کی بچی ہے، چار سال کی بچی، کبھی آپ نے جملہ سنا ہے جناب سکینہ سے منسوب کہ خدا سے شکایت کیوں کی، خدا ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ نہیں کرتے شکوہ خدا کا، وہ راضی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اپنی اس چھوٹی بچی سے، غالباً عید قربان کا دن تھا، بچی اپنے باپ کے پاس آئی، بابا جو بالیاں آپ میرے لیے تحفے میں لے کے آئے ہیں مجھے عید کے دن آپ نے اپنے ہاتھوں سے پہنانے ہیں۔ نہ جانے میرے مولا نے کیسے بالیاں پہنائی ہوں گی اپنی بچی کو، جبکہ حسین جانتے ہیں کہ یہ بالیاں پہنا تو حسین کے شفقت بھرے ہاتھ ہیں، لیکن ان بالیوں کو اتارا جائے گا کس انداز میں، یہ حسین اور حسین کا خدا جانتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی، حضرت زینب کو بلوایا، کہا بہن میری بہن رقیہ کو بلاؤ، اس سے کہیں عاتقہ کو بھی لے کے آئے۔ عاتقہ جناب مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بیٹی تھی، جناب رقیہ آ گئی، عاتقہ آئی، عاتقہ کو قریب بلا کر مولا نے گود میں بٹھایا، کہا میری بیٹی میں تمہارا ماموں ہوں، لیکن آج کے بعد تم مجھے اپنا بابا بھی کہہ سکتے ہو۔ سر پہ جب سے ہاتھ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بچی نے کہا ماموں آپ پہلے بھی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے پیار کرنے کا انداز میرا بدلا ہوا ہے، میرے بابا خیریت سے تو ہے نا، میرے بابا خیریت سے تو ہے نا۔ مولا نے کہا تیرا بابا شہید ہوا ہے لیکن حسین باقی ہے، حسین ہے، تجھے باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گا، تجھے جو ضرورت ہوگی مجھے باپ سمجھ کے آ جانا میرے پاس۔ چلی گئی بچی، لیکن حسین کی 3.5 سال 4 سال کی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی، آ کے کہتی ہے بابا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے بچپن سے، لیکن آج چچا مسلم کی بیٹی سے آپ نے بہت عجیب سا بہت زیادہ پیار کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے اپنی بچی سے کہا بیٹی چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں، مسلم کی بیٹی یتیم ہو گئی ہے۔ مولا کہتے ہیں میری بیٹی یتیموں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، زور سے بولو تو بھی لرز جاتے ہیں، اس لیے یتیموں کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آیا جاتا ہے، زیادہ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ بس بچی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ عزاداروں میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، بس مختصر کر رہا ہوں۔ عصر عاشور صدا بلند ہوتی ہے، قد قتل الحسین بکربلا، آواز غیبی آ گئی، حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ارے چار سال کی معصومہ علی کی پوتی حسین کی بیٹی, باپ سے سنا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اب سکینہ کو پتا چلا یتیم ہو گئی ہوں, دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے. سکینہ کے دل میں شاید یہی آیا ہو کہ یہ میرے مجھے یتیم ہو گئی ہوں, میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن عزاداروں بس جملہ کہوں, جس وقت قریب آ کر اس نے کانوں سے بالیوں کو ایسے کھینچا, دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ کے بے ساختہ علقمہ کی طرف منہ کر کے آواز دی, چچا عباس. دیکھے کانوں سے خون بہنا شروع ہوا. ایک جملہ کہوں, کانوں سے در چھینے, اس کے بعد شمر لعین نے چار سال کی معصوم بچی, شمر جیسا لعین سپاہی, اس کے بڑے بڑے ہاتھ, ہاتھوں میں اس کے انگوٹھی بھی ہے. ایک دفعہ جب سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا, عزادارو بس یہ جملہ کہہ دوں, جس جگہ بچی کے منہ پہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہاں سے چند قدم دور جا کے گری ہے. اس کے بعد اٹھ کے پوچھتی ہے, ارے کوئی نجف کا راستہ بتاؤ, یہاں سے نجف کس طرف ہے؟ پوچھا, نجف کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا, میرا دادا علی وہاں ہے, دادا کو جا کے بتاؤ. اے میرے دادا علی عیسائی یتیموں کا بھی خیال رکھتے تھے, یہودی یتیموں کا بھی خیال رکھتے تھے, آپ کی یتیم پوتی تماچے کا. اجرکم اللہ. ایک جملہ بس اور کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں. شام کی طرف سفر شروع کیا کوفہ سے. شمر لعین کو مولا حسین سے اور حسین کی اولاد سے سخت دشمنی ہے, یہی وجہ ہے کہ بہانے بہانے سے جا کر سید سجاد کو تازیانہ مارتا ہے, بہانے بہانے سے کوڑا مارتا ہے. سکینہ کو اکیلے ایک اونٹ پر بٹھا دیا, باقی بچوں اپنے ماؤں کے ساتھ, حسین کی بیٹی کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا. اب جب قافلہ چلا ایک جگہ پہنچے جس نیزے پر حسین کا سر بلند ہے, وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. یزیدی سپاہی نکالنا چاہتے ہیں, نیزہ نہیں نکل رہا. شمر لعین آیا, پوچھا, حسین کا نیزہ نہیں نکل رہا اس لیے قافلہ رک گیا ہے. سید سجاد سے کہا, اپنے باپ کے سر کو مخاطب کرو, ہمارے قافلے کو نہ روکیں. سجاد نے کہا, بابا کس لیے سفر روک دیا ہے؟ سر حسین سے آواز آئی, سجاد میری سکینہ قافلے میں نہیں ہے, ذرا دیکھو تو صحیح میری سکینہ کہاں ہے. زینب کبریٰ نے سنا, ناکے سے خود کو گرایا, اب سکینہ کی تلاش میں واپس پیچھے کی طرف گئے. کچھ قدم پیچھے چند کھجور کے درختوں کا ایک نخلستان تھا. بس آخری جملہ عزادارو, نخلستان تھا, شہادت پوری نہیں پڑھ سکتا میں, نخلستان تھا. بی بی نے وہاں داخل ہوئی جناب ثانی زہرا, دیکھا عجیب منظر, دیکھا تو ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے, سکینہ اس کی گود میں سو رہی ہے. اور اس بی بی نے جناب زینب کو اشارہ کیا, آواز نہ دو, بچی سو رہی ہے. خاموشی سے قریب جا کے بیٹھ گئی. نقاب پوش بی بی ہیں. جناب زینب نے کہا, اے معظمہ دو سوال آپ سے پوچھنے ہیں. پہلا سوال یہ ہے, جب سے اس بچی کا باپ شہید ہوا ہے ہم اسے نہیں سلا سکے ہیں, اس کو باپ کے سینے کے بغیر نہیں نیند آتی ہے, آپ کی گود میں کیسے سو گئی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے, جب سے اس کا باپ شہید ہوا اس نے کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں دیکھا, یا اسے تماچے مارے گئے ہیں یا اسے تازیانے مارے گئے ہیں, آپ کون ہیں جو عالم غربت میں اس یتیمہ پر رحم کر رہی ہے؟ عزادارو معظمہ بی بی نے نقاب ہٹایا, ہٹا کر کہا, زینب ارے جس کی گود میں حسین کو نیند آتی ہو, ارے جس کی گود حسین کی گود, حسین جہاں سوتا ہے سکینہ کیوں نہ سوئے؟ زہرا مدینے میں نہیں تمہارے قافلے کے ساتھ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ماتم حسين